بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاریخ 19 فروری 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات کی 75 میں سے ہونے جا رہی ہے. امید کی بابا سماعت فرمائیں گے. سوال کر کہیں کہ ظہر کی نماز جماعت میں امام نے 4 رکعات کے بجائے 3 ہی پڑھا دی اور پیچھے کسی نے تکبیر بھی نہیں کہی، یعنی سبحان اللہ بھی نہیں کہا، اور امام نے سلام بھی پھیر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد سب نے کہا کہ 3 رکعات ہوئی ہیں، تو پھر سے 4 رکعات پڑھائی گئی. کیا یہ صحیح ہے یا پھر 1 رکعت ہی پڑھنی چاہیے تھی؟ کہتے صحیح کے ساتھ مکمل ہو جاتی تھی یا نہیں تھی، یا صحیح طریقے کا کیا ہے؟ برائے مہربانی ہماری فرمائیں.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صحيح البخاري وغيره من حديث أبو هريرة روايه عن الله رسول صلى الله عليه وسلم ایک بار ظهر کی نماز 2 رکعت پڑھا کر کے اپنی سلام پھیر لیا اور ایک کھمبے کا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. کچھ جلد باز لوگ تھے وہ نکل بھی گئے. تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. ان میں سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی اور نہ ہی میں بھولا ہوں. تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بھول گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا بھائی صحیح بات ہے جس مجھے کہہ رہے ہیں میں بھول گیا ہوں؟ جب لوگوں نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت پڑھی. تو اس بات سے گیا تو کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز میں جو ان سے 3 رکعتوں میں سلام پھیر دیا تھا، اولا تو واجب تھا ان لوگوں کو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سبحان اللہ تسبیح کہتے، لیکن نہیں کہا نماز کے بعد اگر اسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کہیں گئے نہیں ہیں، اگر کہ ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے، آپ اپنی ایک دو باتیں بھی کر لیا، لیکن یاد آ جائے یا کوئی بتا دے تو کھڑے ہو کر کے ایک رکعت پڑھ کر کے سجدے سے ہو کر لینا چاہیے، یہ ان کے لیے کافی اور بہتر.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ بنا علم کے متولی بننا اور انتظامات وغیرہ کرنا چاہیے، پیسے وغیرہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دین میں ڈیٹیلز میں جانا پسند نہیں ہے، بس عمل خیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسجد سے قرآن اور سنتی تعلیم نشر نہیں ہوتی، اور فی الوقت غالباً دیوبندی امام اور خطیب. ان کا کیا حکم
ہے؟ متولی ہیں انتظام کے یا تعلیم کے؟ علم دینے سکھانے کا متولی تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ انہیں یہ علم ہے کہ بھائی مسجد کا نظام کیسے چلایا جائے، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے مثلا پیسے جمع کرنے ہیں، کون مناسب آدمی ہے کر رہا ہے اس کے لیے، یعنی جو انتظامات ہو رہے ہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذرا بڑا عالم ہو اسی کو سرا منصب دیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، جیسے سوال ہے کہ کیا آج کے دیوبندی بریلوی حضرات کو جو سنت اور توحید کی دعوت کے ساتھ کھینچ تان اور واضح مخالفت کرتے ہیں، کیا ان کو علماء سمجھا جائے یا اہل بدعت سنے جائے؟
سر دیکھیے، جن میں سے جن کی بدعتیں کھلی ہوئی ہیں اور جو صبح شرک وغیرہ ارتکاب کرتے ہیں، ہم انہیں علماء سو کہیں گے، ہے نا؟ ہم انہیں علماء سو کہیں گے، لیکن جن کے اجتہادات ہیں، ہے کہ نہیں، جن کی غلطیاں اجتہادی ہیں اور وہ بدعات اور خرافات کی ترغیب کرتے رہتے ہیں، اس قسم کی کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں، جیسے بہت سے علماء جو بن رہے ہیں، تو ان کو علماء سو نہیں کہیں گا، لیکن ان کی اجتہادی غلطی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر سفر کے لیے روزانہ 125 کلومیٹر جاتا ہوں اور 4 گھنٹے کا سفر ہے، اور ہمیں صبح گھر بھی فجر اور ظہر ساتھ پڑھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
فجر اور ظہر ساتھ پڑھتے ہیں؟
جی جی، پھر باقی سفر میں جاتے ہیں، 125 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، 4 گھنٹے کا رن ہے یہ، اور ساتھی بولتے ہیں روزانہ فجر اور ظہر ساتھ پڑھ کے نکلتے ہیں.
نہیں، جائے نہیں ہے. جو نمازیں 2 ساتھ جمع کی جا سکتی ہیں سفر کے عذر سے یا بیماری وغیرہ کے عذر سے، وہ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، ہے کہ نہیں ہے؟ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ہیں. عصر کو مغرب کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں،
فجر کو ظہر کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ عشاء کو فجر کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے ہیں, تو فجر کو اپنے وقت پر پڑھیں, ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ابھی پوچھتے ہیں, میرا سوال ہے کہ غصے میں تین بار شوہر طلاق 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 بولتے عادتاً پھر رجوع ہو جاتے ہیں, یہ کہہ کر کے نیتاً نہیں بس غصے میں کہہ دیا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں, تو کیا بیوی اس شوہر پر حرام ہو گئی یا اس کے ساتھ رشتہ کنٹینیو کر سکتی ہے؟
بھائی دیکھیے, اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ طلاق کے فتوے یہاں پر نہ پوچھے جائیں, طلاق کے فتوے کے لیے بیٹھیں کسی شیخ کے پاس, اس سے لیں. البتہ جہاں تک غصے میں طلاق کا تعلق ہے, پہلی بات یہ ہے کوئی بھی آدمی خوشی خوشی طلاق نہیں دیتا, ہر آدمی غصے ہی میں طلاق دیتا ہے. علماء نے غصے کی تین قسمیں کی ہیں. ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی تو اپنے اوپر کنٹرول رہا کرتا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا تصرف کر رہا ہے, اس پر کنٹرول رہتا ہے, اس لیے جو طلاق دی جاتی ہے وہ تمام علماء کے نزدیک ہو جائے گی. دوسرا غصہ وہ ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس قدر غصے میں آ جاتا ہے, بعض لوگوں کو غصہ ایسا تیز ہوتا ہے کہ غصے کے بعد ہم نے یہ بات نہیں کہی, تو ایسے آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. مختلف سی ہے وہ طلاق جس میں انسان ہوش میں تو آئے لیکن اپنے تصرف کے اوپر اسے قابو نہیں رہا کرتا, غصے میں ہے, اپنے بچوں کو اٹھا پھینک دیتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے, کسی کو یہ, اور پھر اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے. تو ایسا غصہ جس کا ہو اس سلسلے میں اختلاف ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے, ایک نہیں ہے. حالانکہ میرا بھی جس طرح مائل ہے کہ طلاق نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی تحدید لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی. ہر آدمی کہے گا ہاں بھائی میرے اوپر اتنا ہی غصہ تھا, اس لیے جہاں ایمان اور تقویٰ ختم ہوا ہے, اس لیے ایسے غصے میں جہاں پر ہو وہاں رکشا کے ذریعے پوچھنے کے بجائے کیا کریں, کسی سمجھدار عالم کے پاس بیٹھیں اور بتائیں, اور اس طریقے سے اگر تین بار اس نے کہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو تین بار 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 کہ اس کا مطلب جو لعاب ہے کہ نہیں, اسے شریعت کی حدود کی پرواہ نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے, اور اگر تین بار ہو چکا ہے تو اس کی بیوی تو فوراً اس سے جدا ہو جائے. اس کے بعد اصل مسئلہ کیا ہے, شیخ کے پاس کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لے. سعودیہ میں ہے تو قاضی کے پاس چلے جائیں, سعودیہ میں ہے, ریاض میں ہے, شیخ جو مفتی ہیں ان کے پاس چلے جائیں, یا اپنے جگہ پر ہے تو بڑے مدرسوں میں کوئی جو عالم ہوا کرتے مفتی ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ حل کریں. یہ اس سے مسائل واقعات جو کم نہیں حل ہوتے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا جھینگے یا کھیکڑا کھانا حلال ہے؟ ایک بھائی نے کسی مفتی کا فتویٰ بتایا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے, جس کی دلیل میں حدیث بتائی کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کی چیزیں حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک چڈی. دلیل کے ساتھ وضاحت کیجیے. جزاک اللہ خیر.
سنن کے اندر سنن ابو داؤد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا بیان فرمایا, وہ طہور و ماؤہ والحل مطلب وہ طہور و ماؤہ, پانی اس کا پاک ہے اور اس میں جو مردہ ہے وہ کیا ہے, حلال ہے. یعنی سمندر کے وہ جانور ہیں اور سمندر ہی میں زندہ رہتے ہیں, اگر اسی میں ان کا مر جاتے ہیں تو ان سے دوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا اثر ہے کہ کیکڑا یہ حلال ہے, اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جھینگا بھی کوئی حرج کی بات نہیں کھانے میں.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ شیخ میرے بہنوی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ عزت کی طریقہ بتائیں, کیا وہ زیور بالکل نہیں پہن سکتی یا کیا طریقے گزارے؟
ظاہر بات ہے وہ زیور زینت کے لیے ہوتا ہے, اس کو زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے, وہ عام سادے لباس پہنے گی, صاف ستھرے لباس پہنے گی, خوشبو نہیں لگائے گی, ہے کہ نہیں ہے, اور بلا کسی خاص ضرورت کے وہ باہر نہیں آئی جائے گی, باہر نہیں آئی جائے گی. اور جیسے شادی بیاہ وغیرہ کا خوشی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے اس میں جو ہے حاضر نہیں ہے, جو ہے جیسے گانے بازے وہاں پہ حاضر نہیں ہوگی, ویسے جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے وہ کری جائے, اس میں کوئی بات نہیں ہے نا. لیکن جو ہے ناچ گانا ہوتا ہے, تاڑیاں بجا رہی ہیں اس کے اندر وہ شریک نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی سے بدسلامی کرتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور بات بات پر جھگڑا کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کرتا ہے اور کتنا سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانتا ہے, تو ایسی شوہر سے کیا بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اسے خلا یا طلاق دے؟
اپنے خاص طور پہ نماز ہی ہے, نماز پڑھانے نہیں آتا ہے, سمجھانے بھی نہیں مانتا ہے, تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ خلا کا دعویٰ کرے اور خلا لے لے.
یعنی اس کے لیے کیا مناسب چیز رہی ہے, خلا مناسب ہے اس کے لیے یا طلاق مناسب
ہے؟ ظاہر بات ہے طلاق اس کے اختیار میں ہے نہیں, طلاق طلب کر سکتی ہے, طلاق نہیں تھا تو خلا لے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ وہ جو نہیں ہے یا قاضی کے سامنے کا اس کا طلاق طلب کرے, طلاق نہیں طلب کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے خلا کے دعویٰ کرے اور وہ دیکھیں گے کہ اگر ایسا خلا مناسب ہے کیا سخت مناسب ہے, دونوں سے چاہیں گے اس کا فیصلہ کر دیں گے.
خلا کا اختیار تو عورت کا طریقے کا اختیار رہے گا,
خلا کا اختیار عورت کو نہیں ہے. خلا کا معنی یہ ہے کہ عورت شوہر سے کہے ہاں بھائی جس نے ہمیں مار دیا تھا وہ باہر میں نہیں چاہے کہ لے لو, یا آپ نے مجھے اتنا زیور دیا مجھے لے لو اور مجھے چھوڑ دو, یہ ہے خلا کا طریقہ.
کب دے گا شوہر نہ مانے؟
میں نے غیر بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گا, کہاں کمیٹی کے سامنے, قاضی کے سامنے, لجنا کے سامنے پیش کرے, ہے کہ نہیں ہے, پنچایت کو اکٹھا کرے اور پھر وہاں پر وہ لوگ دیکھیں.
خلا میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے
ہر بات, اگر شوہر راضی نہیں ہوتا تو کمیٹی ہو قاضی ہوگا نکاح فسٹ کر دے گا,
پھر اس میں شوہر کا کوئی دخل
کوئی دخل نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو, شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر دو سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو تو قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟
جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ آراف میں رہیں گے, وہ آراف میں رہیں گے, الا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اسے اس سے اکرام کرتے ہوئے فضل کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جادو آٹا آئل اور چاول پر ہوتا ہے؟
دیکھیے مجھے جادو کا علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک سنا ہے ہر وہ چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے اس سے لیے جادو انسان پر کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 9 بھائی ہیں, 8 لوگوں کے بچے ہیں, پر ان میں سے 9 بھائی کو صرف ایک لڑکی ہے. اب 9 بھائی جو اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کے 8 بھائی ہیں, مرنے والے کے ایک لڑکی ہے, ایک زمین ہے, اس پر کس کا حق ہوگا, بھائی لوگوں کا یا پھر اس کی لڑکی کا؟ اگر بھائی لوگوں کا حق ہوگا تو ان کی لڑکی کا کتنا حق ہوگا؟ امید ہے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو حل فرمائیں.
اگر بھائی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں, صرف ایک بیٹی ہے, تو ایسی صورت میں اگر بیوی ہے تو بیوی کو اس کے مال کا 8 حصہ دے دیا جائے, پھر جو بچتا ہے اس میں سے آدھا دے دیا جائے گا, ایک بیٹی ہے اس کو دے دیا جائے گا, اور جو باقی رہے گا وہ کس کو ملے گا؟ بیٹی کی سزا یعنی میت کے متوفع کے بھائی کو ملے گا, ہے کہ نہیں, بشرطے کی متوفع کے باپ نہیں بھی ہے, دادا بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے اور پوتا بھی نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, سجدے سے واپس قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت مٹھی باندھ کر جیسے آٹا گوندا جاتا ہے, ویسے ٹیک لگا کر اٹھنا صحیح ہے یا روایت صحیح ہے, اور اگر ایسے نہیں ہے تو کیسے اٹھا جائے, پلیز رہنمائی فرمائیں.
دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے اپنی کتاب اپنی کتاب فضل و صلات النبی کے اندر خاصل فضل و صلات النبی کا جو مفصل ایڈیشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مٹھی بانٹ کر یعنی آٹا گوندنے والے کیفیت اس کی وجہ سے کرتے اٹھا جائے گا اور اس کی تائید بخاری وغیرہ کچھ حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ایک احکامہ دیں کیا کرتے تھے ٹیک لگاتے تھے ٹھیک نہیں ٹیک لگاتے تھے تو اس ٹیک لگانے کی تائید حضرت ابو ہریرہ کے مرکہ سے کچھ ابن ابن عمر کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو اسحاق عربی کے حوالے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر نقل کی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں جنازے میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے اگر کسی کا بچہ باہر ہو تو کیا اس کے انتظار میں ایک دو دن جنازہ روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے اصل تو سنت یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر نہیں اترو دل جنازہ نہیں جنازے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہاں اب بسا اوقات کی ضرورت رہتی ہے مالی تعلقات باقی ہیں بیٹا ہے تو اب اس کی وجہ سے جب تک جنازے کی فساد کا خطرہ نہیں ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جائے گا. ظاہر بات جہاں فری آج بھی دیہاتوں ہر جگہ فریج وغیرہ انعام تو ہے نہیں
روکا جا سکتا ہے.
ہاں تو کوئی لیکن اب نہیں کہاں ہفتے دس دن تک روکا جائے ہے کہ نہیں. آج کل پوری دنیا میں انسان 24 گھنٹے کے اندر اندر کہیں سے بھی انسان آ سکتا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے احتیاط دو دن کا معاملہ نہیں ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آپ کا انتقال کب ہوا ہے؟ پیر کے دن ہوا ہے. دفن کیا گیا آپ کو بدھ کی سب میں.
شخص کے لیے افضلیت والا عمل کون سا ہے کہ بیٹا اگر ہے بیٹی ہے یا کوئی بھی خاص رشتے دار ہے تو کیا اس کو رکوانا چاہیے یا اس کو تقسیم کا حکم دینا چاہیے؟
نہیں دیکھیے اگر ایسے معاملات متعلق نہیں ہیں مثال کے طور پر کچھ اس کے اوپر قرض کا معاملہ ہے یا اور کسی چیز کا معاملہ ہے اور اس کے لیے بیٹا جو غائب ہے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے. اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو صرف اس لیے کہا بھائی بیٹا ان کا منہ دیکھ لے گا اس لیے نہیں روکنا چاہیے. اس لیے روکنا نہیں چاہیے. سنت یہ ہے کہ فوراً اس کو دفن کر دیا جائے.
اگلا سوال ساتھی لکھتے ہیں بریلوی حضرات اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر اپنے دونوں انگوٹھا چومتے ہیں جواب کی نیت سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
نہیں دیکھیے اس سے پہلے بھی بات یہ ہے کہ انگوٹھا چومنے والی جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف ہی نہیں بلکہ جمہور بلکہ تمام علماء کے نزدیک اس کا من غلط ہونا متفق علیہ ہے اور کسی بھی معروف اور متداول کتاب کے اندر وہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے کہ نہیں. امام زہبی وغیرہ نے امام ابن جوزی وغیرہ اس کی کتاب موضوعات وغیرہ میں نقل کیا ہے لہٰذا اس کی قابل اعتماد نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شادی جو ہوتی ہے تو کیا جوڑے اللہ نے بنا دی ہوں پہلے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں؟ جزاک اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ان اللہ خالق كل صانع و صنعتہ اللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے جو تم اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو سارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے جوڑے متعین کیے ہیں الگ ہے تو ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کارڈ کھیلنا حرام ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کارڈ کھیلنا کیسا ہے؟
کارڈ کیسا ہے کس کو کہتے ہیں کارڈ؟
میرے خیال سے جو سب سے کھیلتے اسی کو کہتے ہیں بتا رہے ہیں کارڈ.
نہیں دیکھیے اگر اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ شرط لگائی جائے ہار اور جیت کی شرط نہ ہو
مطلب ہار جیت
یعنی شرط یہ ہے کہ جو جیتے گا وہ اتنا لے گا جو ہارے اسے اتنا دینا پڑے گا یہ نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے لیے جو اس کے اوپر جو واجب کام ہے اس سے اس کو مشغول نہ کر دے کہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے دوستی اور دشمنی کا معیار نہ بن جائے ہے کہ نہیں. اب پکے کھیلتے لڑائی شروع کر دیتے ہیں پہلی بات یہ چیز ناجائز ہوگی. تو اس قسم کے جو شروط علماء نے کھیل کے رکھتے ہیں اگر وہ نہیں پائے وہ شروط پائے جا رہے ہیں تو کھیل سکتا ہے.
قسم کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟
سر تو پی جاتی ہوتی ہے نا, تو نشا ہوتا ہے.
نہیں وہ ٹیسٹ جو کرتے ہیں جیسے راجا بازی تھوڑا سی نشا ہوتا ہے,
کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر اس قسم کے یہ شرعی مخالفات سے خارج ہے تو انسان کو دل بہلانے کے لیے
بس یہ جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے.
ہاں وہ بجاتے خود وہ چیز جائز ہونی چاہیے, وہ کھیل جب جاتے خود جائز ہونا چاہیے.
بجاتے خود ناجائز ہونے کی کوئی مثال دیتے
بھائی؟ اب مثال کے طور پر اب یہ بجاتے خود ناجائز ہونے کی مثال, اب یہ بات جو ہے وہ شطرنج وغیرہ جو ہوا کرتے ہیں اس میں تصویریں بنی رہتی ہیں, یا بجاتے خود ناجائز ہونے کی مثال یہ لے لیجئے جو ہمارے یہاں بعض کھیل کھیلے جاتے ہیں, جیسے مثال طور فٹ بال بھی ہے, پہنتے کہاں تک ہیں لوگ؟ اندر یہاں تک پہنے ہوئے ہے کہ نہیں؟ ایسا کھیل جس کے اندر انسان کو شرمگاہ کھولنی پڑے, گھٹنے سے اوپر کا رجان وغیرہ, وہ چیز ناجائز اور حرام ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز کو شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا.
کرکٹ کے بارے میں کیا پایا ابھی؟
اس سے پہلے جانتے ہیں کرکٹ پر آیا ہی چکی ہے اور لکھی دیے ہیں آپ, ہے نا؟ موجودہ جو صورت حال ہے تو کم سے کم اس کو جائز نہیں کہتا. جو کرکٹ کی موجودہ صورت حال ہے اصل کھیل برا جائز ناجائز نہیں, لیکن جو موجودہ صورت حال کھیل کی بن گئی ہے کہ اسی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا اور لڑائی کرنا, حتیٰ کی نوز اللہ معاملات کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہاسپٹل میں بیمار کراہتا رہتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کے اپنا کمرے بیٹھ کر کے وہ دیکھتے رہتے ہیں. دور دراز سے 100, 200, 1000 kilometers سے ایک آفس میں انکوائری کے لیے آتا ہے, کون ہے؟ لوگ موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز کسی برائی اور گندگی کا سبب بن جائے وہ چیز ناجائز ہوگی. تو موجودہ صورت حال میں جو ہے اس سے تو سخت متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور سخت تحریر کرنے کی ضرورت ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی کسی کو پیار میں اگر یہ کہے کہ میری جان, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے تم میری جان ہو, میری جان تم کہاں رہتے ہو وغیرہ.
میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد ہے تم میرے نزدیک عزیز ہو, جیسے جان عزیز ہے تم میرے نزدیک عزیز ہو. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی میں تمہارے لیے زندہ ہوں, وہ بات اسی نہ جائے. لیکن ہمارا اس کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس میں آتا ہے کہ میرے نزدیک بڑے عزیز ہو, جس طریقے سے جان انسان کو لیتے ہوئے تمہیں میرے نزدیک عزیز ہو.
یعنی اس سے زمانہ بھی کوئی لیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے آپ ہماری زندگی آپ کے نام وقف کر دی,
ظاہر بات ہے ناجائز.
اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں,
مجھے نہیں لگتا ہے تمہارا کیا زمانہ ہے. زندگی وقت میں اگر ہم نے خدمت وقت کر دی تو الگ مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن زندگی وقف کرنے کا کیا مانا ہے؟ یہ بھی مانا دوسرا نکل سکتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں زندگی بھر, تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہاں وقت ہے کہ
بار آپ کے ساتھ رہیں گے ایسا
تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. یہ تو وعدہ ہے اور پورا بھی نہ ہو تو کوئی آدمی جب بھی ایسا کہتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ غلبہ اگر وقت ہوا کرتا ہے یا حسب استطاعت ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر آپ کی خدمت کا گیا اور اللہ نہ کرے کسی صورت حال پیش ہو کہ وہ انسان جو ہے معذور ہو گیا, تب کیا مطلب کہیں گے؟ آپ نے وعدہ کیا میری خدمت پر؟ نہیں, اس کا مطلب غور سے کے اندر یہی مانا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے اندر استطاعت ہے ہم اس کی استطاعت رکھتے ہیں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے, کیا میرے والدین کو اس کا گناہ ملے گا؟ اور کوئی صورت ایسی ہے کہ جس سے ان کو کوئی گناہ نہ ملے؟ اور کیا میں اپنا عقیقہ کو کر سکتا ہوں؟
صحیح, دیکھیے عقیقہ واجب ہے, یہ سنت مقتدہ ہے, یہ اللہ کے نزدیک مقترف چیز ہے نا. تو جب ایک ایسا مقصد ہے مقترف چیز ہے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہتے تم کو گناہ ہو رہا ہو, جب تک ان کے سامنے کوئی رد گیا کوئی ان کے سامنے مجبوری رہی ہو, تو اب جو ہے آپ ان کی طرف سے ان کی نیت سے اپنا عقیقہ کر لیں, ان شاء اللہ ان کے اوپر ذمہ داری بن جائے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا کسی غیر مسلم کو اور دینا جائز ہے؟
دیکھیے یہ جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھیں, ہے کہ نہیں؟ اگر مصلحت ہے تو دیکھ سکتے ہیں, خاص طور پہ جہاں جمہوری ملک ہیں اور جہاں پر مصلحت ہے ایک غیر مسلم کو دوسرے غیر مسلموں کا اور دینے میں تو کوئی غلط کی بات نہیں ہے, ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر جب کہا تھا نا کہ کس کی تعریف کی تھی وہ کافر کے مقابلے میں غلبۃ الروم فی ادنی الارض ہے کہ نہیں؟ اس نے حضرت ابوبکر نے کس کی تعریف کی؟ روم والوں کی تعریف.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسافہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے اصل صحیح طریقہ کون سا ہے؟ ایک مفصل جواب چاہتا ہوں بارک اللہ.
تو اس سے پہلے ہمارا مفصل جواب گزر چکا ہے. اس سلسلے میں کسی بھی حدیث کے اندر یہ وارد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مسافہ کیا ہو. ہے نا؟ حدیث میں وارد ہے تمام التحیت علی اخذ باليد، ہے کہ نہیں؟ اور علماء بھی یہ کہتے آئے ہیں، چاہے امام نووی رحمہ اللہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہو، انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ مسافہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے گا. دائیں ہاتھ کا ذکر ان لوگوں نے نہیں کیا ہے. تو صحیح قرآن صحیح حدیث کی روشنی میں دو ہاتھ سے مسافہ کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. جی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جانور بھی جنت میں جائے گا؟ جیسا صحابہ کا کتا وہ فش جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے. تو
کسی بھی صحیح حدیث سے یہ وارد نہیں ہے کہ جن اور انس کے علاوہ کوئی اور مخلوق الا ایک ہی جو جنت میں خدمت کے الگ ہے وہ جنت میں جائے گی، لیکن بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا صحیح اثر امام طبری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کو جہاں پر جمع کرے گا، ان میں ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کیا ہے ایک جانور کے اوپر، تو ان کا فیصلہ کر، ان کا بدلہ دلا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں خونی چورابا کر دے گا، لیکن سارے کے سارے مٹی ہو جائیں. تو کسی بھی صحیح اور معتبر حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ بعض جانور جنت میں جائیں گے، واللہ اعلم.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا طاق عدد مینس 1, 3, 5, 7 عدد میں کھجور، اپل، بنانا، اورنج وغیرہ کھانا سنت ہے؟ کیا یعنی تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
دیکھیے چند خاص موقع پر طاق کی تحدید آئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو انس بن مالک روایت ہے کہ عید کے دن حافظ کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ یا آپ تصبح بسبع ثمرات، جو انسان صبح کو بھور میں ادوا کھجور کے سات حبے کھائے گا. تو اس عام حالات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا اللہ کے رسول سات عدد کا اہتمام کیا کرتے تھے، میرے علم کے مطابق، واللہ عالم.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں میری بیوی کی خالہ سے میرے بچوں کا کیا پردہ ہے؟
پردہ نہیں ہے. آپ کی بیوی کی جو خالہ ہے نا، تو آپ کے بچوں کا ان سے پردہ نہیں ہے. اصل میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصول اور فروع جو اصل جو ہے آپ کے والد کے اوپر حرام ہے، اور آپ کی والدہ کی محرم ہے وہ آپ کی بھی محرم ہے، اور آپ کے اوپر بھی حرام ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے بچے جو بیٹا ہے وہ خالہ کیا ہے؟ اس کی والدہ حرام ہے کہ نہیں حرام؟ دونوں میں سے تو مرد فرد کر دیا ہے تو کیا ہوگا؟ خالہ کو اور بھانجی تو مرد فرد کر دیا، ماموں اور
نہیں. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طریقے سے انسان پر اپنی خالہ حرام ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیوی کی خالہ بھی
بچے کے اوپر،
بچے کے اوپر یا
شوہر کے اوپر نہیں؟ میں کہا ہوں فرع میں، اصل میں، اور جو ہے وہ خرا فرع نہیں ہے بیوی کی خالہ جو ہے، لیکن بچوں کے لیے فرع اصل ہے. کیونکہ بچوں کی ماں پر وہ ماں کی خالہ ہے، میں ان کی بھی خالہ مانی جائے گی. کلیم کو بھی ہم نے لکھ کر کے بھیجا، تو کلیم نے کہا کہ سر ممسے کے نام شیخ محسنی نے اس مسئلے کو لکھا اور کہا کہ وہ بھی محرم ہے.
یعنی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ بیوی کی خالہ جیسے اپنی خالہ ہے ویسے بیوی کی بھی خالہ ہے، وہ جس طریقے سے اپنی خالہ سے یا خوبی سے پردہ نہیں، اس طریقے سے بیوی کی خالہ اور خوبی سے پردہ نہیں. یہ بات صحیح نہیں.
شوہر کا نہیں, شوہر کا نہیں, بیوی میں اسے کروں سر آ کہہ رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے,
اصل میں
اصل میں نہیں,
شوہر کا نہیں ہے,
شوہر کا
بہت زیادہ
شوہر کا قرضہ ہے بیوی کی خالہ سے, اپنی بیوی کی خالہ ہماری خالہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے شادی ہو سکتی ہے, بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس سے شادی ہو سکتی نہیں ہوگی, نہیں تو اس سے قرضہ بیوی کی جو خوفی ہے اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے, آپ کی شادی ہو سکتی ہے, آپ نے بیوی کو طلاق دے دیں یا اس کا انتقال ہو جائے اس سے شادی ہو سکتی ہے.
بچوں کی پھر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, میں جس دکان میں کام کرتا ہوں وہاں کے مدیر نے سب آئٹم کا ایک دام دے دیا ہوا ہے, اگر ان سے میں 10 ریال زیادہ بیچ کر 10 ریال اپنے پاس رکھوں تو کیا حکم؟
نہیں, جائز نہیں ہوگا. اس لیے اس نے متعین کر دیا, آپ اس کے نوکر ہیں ہے کہ نہیں, آپ اس سے خرید کر کے لے جائیں ہے نا اور دوسری جگہ دے کے الگ مسئلہ ہے کہ نہیں, لیکن وہاں جو اس نے تحدید کر دی ہے آپ اس میں ہی پر بیچنا ہے, یہ امانت دائی ہوگی.
اچھا, خرید کر لے جانے کا حکم مثال کے طور پر کوئی اپنے روم میں لے کر جائے وہاں پر بھیج دینے کی دے دے, یہ وہی شکل ہوگی نا
بھائی. وہ تو اصل میں یہ ہے کہ آیا جو ہے اس کے سامنے واضح ہو کہ میں اس کو خرید کر, یہ نہیں ہے کہ میں دکان سے لایا ہوں تمہیں دینے کے لیے, تو پھر بھی اس کے ساتھ دھوکہ بازی ہوگی. لیکن آپ یہ خرید کر کے سب کو معلوم ہے کہاں کچھ سامان رکھے اور بیچتے ہیں آپ دکان کے علاوہ بھی, تو ٹھیک ہے.
نہیں, ساری سی بات یہ آتی ہے کہ دکان میں 50 ریال کی چیز, دکان اپنی اس کے ہاتھ میں اور یعنی قرض کے طور پر ہو یا بیچنے کے خرید کی شکل میں ہو, لے کر چلا گیا اپنے روم میں اور اس
پہ یہ برائی کا دروازہ کھول رہے ہیں. اس لیے روم میں جس کو دے رہے ہیں وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ دکان سے کیا لے کر کے آئیں گے.
اچھا, تو چلے 50 ریال اس میں ڈال کے چلا جائے تو کیا مشکل
ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس نے خریدا, نیت کیوں سے خریدنے کی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے ساتھی کو ہے کہ نہیں وہ خرید کر کے اپنا اس کو حصہ رکھے اپنے کمرے میں, ہاں بھائی میں اس کو بیچتا ہوں تو ٹھیک ہے, تو رہے بچے ہی نہیں خریدے گا اس کو. کیوں؟ اگر مان لے گا کہ ہاں بھائی آپ جو ہے اس طریقے سے یہ کہ اتنا ہے نا دکان سے اور اب دکان سے لے لے گا, وہ اس میں دھوکا ہے کہ نہیں دھوکا ہے؟
دھوکا نہیں, ایک آدمی آپ کو وہاں تک لا کر دے رہا ہے, اس کے روم تک, اس کے گھر تک, تو یہ اس کی سروس ہے. یہ آپ کی بات یہاں تک صحیح ہے کہ یہاں پر وہ
رشوت جو لیتا ہے وہ ہم سروس کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو جائے تو کیا کفیل ہو جائے؟ دے گا تم وہاں سے لے جا کر کے دیتے ہو, پتا نہیں جائے گا
کفیل تو خریدنے سے تو روک نہیں سکتا اس کو.
نہیں تو اصل میں کہا شیخ سوچے وہ اپنے لیے نہیں خرید رہا ہے, نہ وہ دیکھیے نہ وہ اس لیے خریدا ہے کہ کوئی شوبھا, بس صرف ایک لینا بتا رہا ہے, بہانا بتا رہا ہے اس کام کے لیے.
یہ تو آسان طریقہ ہے کہ وہ اور بھی کسی اور جگہ سے خرید لے جا کر اور جا کر.
ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے جو نہیں جو لے رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی اس میں یہ چیز ہے کہ نہیں. اگر معلوم نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنی دکان سے لے رہے ہیں, جتنا لے رہے ہیں اتنے مجھ کو دے رہے ہیں, میری سر مہربانی کر رہے ہیں, تو ہر بات یہ چیز ناجائز ہوگی, دھوکا ہوگا اپنے شادی کے ساتھ.
نہیں, یہاں پر ایک چیز جو ذہن میں کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, کسی یعنی موبائل کی دکان ہے اس کی اور موبائل میں ایکسپرٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اس چیز کو لے کر سامنے والے کئی ساتھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا سا موبائل دلا دے. یہاں پر اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ وہ چاہے اس کی دکان سے ہو چاہے کسی اور کی دکان سے ہو, ایسی صورت میں اس کی دکان میں جہاں پر کیا اس سے کم بھی اگر کسی اور بھی دکان سے تو دلا سکتا ہے, کیا ضروری ہے کہ اس سے اپنی دکان سے؟
یہ نقطہ نہ بھولیں آپ کہ جو آپ دلانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اسی لیے کہہ رہا ہے اس سے مناسب چیزیں مناسب قیمت ملے گی, یہ درمیان میں کچھ آئے گا نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ اصل فطرہ انسان کے اندر کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہے, اس لیے یہاں پر کوئی دکان نہیں کھولی ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے, معلوم ہو جائے اور وہ کفیل اس کی اجازت دے رہا ہے کہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہاں سے اتنے کا ہے تم پیسے کر کے جاؤ, تمہیں کوئی مہمان کو بچا دیجیے کہ نہیں تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولیا شیخ فرق ہے کہ آیا اس نے یہ کام اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں, یا صرف دیکھیے اس طریقے سے کہا جائے تو ہر آدمی کیا کرے گا, ہر آدمی دنیا کا وہ وہاں نہ بیچ کر کے اپنے گھر میں دینا شروع کر دے گا.
یہاں پہ فرق ہو سکتا ہے نا, ایک آدمی جو آپ کی دکان پر آتا ہے وہ کسٹمر ہے, وہ تو سچی بات ہے, لیکن ایک آدمی آپ کے ذاتی تعلقات ہیں آپ کسی
کے. ذاتی تعلقات لیکن اس لیے نہیں ہمیں کہ آپ خریدتے اور بیچتے ہیں, اس لیے آ رہا
ہے. ذاتی تعلقات اس لیے ہے کہ وہ اس چیز کا ماہر ہے اور اس دکان سے کام کرتا ہے اور وہ
ریٹ
کو جانتا ہے, چیز کو جانتا ہے, اس لیے آ رہا ہے.
لیکن وہ نہیں جانتا درمیان میں کچھ آئے گا نہیں, وہ نہیں توقع رکھتا کوئی بھی توقع. اگر اس وقت ہو جائے اصلے گا ہی نہیں ہوگا, وہ یہ نہیں توقع رکھتا کہ ہاں بھائی آپ جتنے میں دکان پہ بیچتے ہیں اس سے زیادہ ہم سے قیمت نہیں ہوگی, یہ خطر توقع نہیں رکھتا.
نہیں یہ خیر یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اسی دکان سے لیں. میرا سوال ہے کہ کیا کسی اور دکان سے اس سے سستا بھی دے سکتا ہے؟ وہ مثال کے طور پر کفیل کی دکان میں جو ہے جو چیز 500 ریال میں ہے وہ کسی اور ہول سیل مارکیٹ سے خرید کے کفیل سے کم بینیفٹ ہے, یعنی 480 ریال میں بھی دے سکتا ہے. تو یہ تو سامنے والے کے فائدے کی بات
ہے. دیکھیے وہ تو صحیح ہے, لیکن اولاً تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آیا کفیل اس کے ذائقہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے.
اس میں کفیل کی ہیلپ کی کیا ضرورت پہ شاید رکھتی ہو تو وہ اپنے آزاد ٹائم پر کام کرتا ہے.
نہیں کیونکہ آزاد ٹائم میں کام کرتا ہو تو صحیح ہے, لیکن جو ہے اس کی جو کفیل کی اصل مصلحت ہے جس نے لایا اس سے تعارف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ نہیں, اس سے نقصان پہنچ رہا ہے, ظاہر بات اس پر راضی نہیں ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. پھر دیکھیے اسلام نزیز بالکل واضح مذہب ہے, دھوکہ دہی اس کے اندر نہیں, امانت داری اس کے اندر پائی جا رہی. اس لیے کہ یہ دروازہ کھول دیا جائے تو ہر آدمی کہے یہاں سے نہ لو بھائی, یہاں سے نہ لو.
یہ تو یہاں سے سیدھی بات ہے, وہی بتایا جائے یہ چیز نہ جائے.
ہاں ہے کہ نہیں, نہیں وہ یہاں سے نہ لو, ٹھیک ہے میں جو ہے تم کو دوسری جگہ سے دے دوں گا لا کر کے دینا.
یہ تو ہر کوئی بتائے گا یہ چیز غلط ہے.
ہاں
یہ تو دکاندار کے ساتھ جو ہے مالک اس کے ساتھ دکانداری یا دھوکہ دہی.
ہاں تو لحاظ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ اس نے ایک توبہ کھول رکھا ہے, اپنے گھر پر بیچتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کام جائز ہوگا بشرطے کی جو اصل جس کا ہے کفیل کی جو مصلحت ہے اس سے تعارف ٹکراؤ نہ ہو, اس سے ٹکراؤ نہ ہو ہے کہ نہیں. اگر اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے نہ جائے گا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی میکینک, میں آپ کو مثال دوں, ایک آدمی میکینک ہے, اسے اختیار ہے کہ 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے کے بعد وہ لوگوں کو کام کیا ہے اس سے کر دے, کوئی حرج نہیں, سفر حرج مل جائے, اپنا ذاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہو کیا کہ کھول لے اور وہاں لوگ نہ لے جا کر کے گاڑیاں لوگ کہاں لے کر کے آئیں, اسی کے یہاں لے آئیں. نتیجہ کیا ہوگا, یہاں تھکے گا اس کی خود بھی لالچ بڑھے گی کہ لوگ یہاں پر نہ وہاں صرف ڈیوٹی کر دے گا, محنت سے کام بھی نہیں کرے گا, اور نیا کام کہاں لگا, وقت کہاں لگائے گا, وہ اپنے اس میں لگائے گا. اسی لیے تو گورنمنٹ میں پوری دنیا کے اندر جو گورنمنٹ کا نوکر رہتا ہے اسے اس کام کے لیے اس کے لیے نجائز چلا جائیں. یعنی ایک ڈاکٹر ہے گورنمنٹ کا تو اپنی جو سلسلے کھولنے سے ایک ہے نہیں, کیوں اسی لیے اس کے اندر بہت کچھ چیزیں داخل ہو سکتی.
جزاکم اللہ خیر, واسطے جزا اے پی ایس ایم ایس سیریز 75 لکھی گئی, انہیں اپنے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے, اور ہماری ویب سائٹ پر مشاہدہ کریں www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر, واسطے جزا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.